وصلی علی رسول کریم. اکمالشیم یہ کتاب ہے جس میں شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات ہماری اس مجلس میں اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے، اور یہی ان حضرت کا اس زمانے میں ان ملفوظات سے مقصود یہی تھا، کیونکہ آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے اپنی دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے، اور ہم بھی اس لیے بیٹھتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، طبیعت کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، ماحول کی جو گندی فضائیں ہیں ان کے اثرات سے پاک ہو جائیں، خالص اللہ کی محبت سے معمور ہو کر اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصل مقصد یہی ہے. چونکہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی دینی ترقی ہو، اعمال میں جان آئے، شاندار اعمال، چمکدار اعمال، اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے. اس لیے باتیں تھوڑی طرح اونچے درجے کی ہیں، لیکن اگر توجہ سے بیٹھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ اس کے اثرات بھی دلوں پر ڈالے گا، اللہ سمجھا بھی دیں گے. تو ایک مکتوب محفوظ ہے، پچھلی دفعہ پڑھا تھا، کچھ تھوڑی تشریح میں کچھ باقی بھی اس پہ کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں، جب حق جل علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی وظائف عبودیت کی وجہ آوری کی طرف اٹھے معلوم فرمائی، تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکا. تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں. یہ ترجمہ ہے، اصل ملفوظ ہے عربی کا ہے. اس کے فائدے مولانا عبد اللہ گوگلی ہم پر فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ بندوں کے ذمے حق تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی. اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے کہ بندوں کے ذمے حق تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی، خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے. اس لیے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے، خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس لیے غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، خواہ اس کا حکم دے یا نہ دے. لیکن فرماتے ہیں جب بندوں میں اللہ تعالی نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی و کاہلی دیکھی، تو غایت رحمت سے ان پر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا. یہ مخاطب وہ لوگ ہیں، وہ مجمع ہے جو آپ کے پاس اپنے دینی ترقی کے ساتھ آیا ہوا ہے. یعنی دین کی اہمیت دل کے اندر ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، یہ بددینوں سے خطاب نہیں ہے، یہ دیندار سے ہے جو سمجھتے ہیں، واجب کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے خطاب ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں، یہ عام مسلمان جو ہے، جسے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ مجمع بھی ہوئی ہے جس میں دین کی کچھ قدر ہے. لیکن ایک بات عجیب سی ہے، باوجود اس کے کہ دین کی قدر ہے، دین سے تعلق ہے، سستی ساتھ لگی ہوئی ہے. اب ہم خود غور کر لیں، نفل کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ثواب، اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو سستی جب غالب آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح. بعض اوقات نادانی میں بعض لوگ اس کو بھی کچھ اور سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ایک نوجوان نے سوال کیا مجھ سے کہ عشاء کے وتروں کے بعد دو نفل پڑھنا تو واجب ہے نا. نادانی سوال میں اتنے پوچھا اس سے کہ نفل اور واجب بات سمجھ میں آ گئی. تو چونکہ نفل ہے پڑھ لو اعمال کے درجات ہیں, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یعنی سنت پہ موقع غیر موقع, پھر نفل مستحب آ گیا, پھر مباح, پھر اس سے نیچے آ جاؤ, تو یہ درجات ہیں. اب مسلمان سمجھتا ہے فرض کے بغیر گزارا نہیں, فرض تو ضروری ہے, واجب بھی ضروری ہے, بغیر گزارا نہیں ہے, اور سنت کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش تو ہے. چلو کبھی رہ گئی سستی آ گئی. نفلوں کے تعلق سے عمومی طور پر اگر اس کی عادت نہیں ہے, اگر اس کا شوق نہیں ہے, اگر دل کے اندر اس کا غور نہیں ہے, تو عمومی طور پر جو ہے اس کی کیا سستی ہو جاتی ہے, اس کو کون سی پوچھو گی. شوق والوں کی بات نہیں, شوق والوں کے لیے تو اتر ہی نہیں سکتے. جن کا شوق بیدار ہے نا وہ اس کے بغیر کر سکتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سورۃ جذان کی توار میں پڑھتے ہیں, ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بعضے اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے یہاں نوافل کا وجود ہی نہیں, ان کے نوافل کا وجود ہی نہیں. اس کا مطلب نفل نہیں پڑتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یعنی نوافل کے اندر بھی ان کو وہ ایک مزہ آتا ہے, وہ ایک لذت ہے, اور اللہ کے آگے جھکنے کے اندر اور پڑھنے کے اندر ان کو ایک ایسا سرور آتا ہے اور ایسا انعامات ہے جیسے فرض ترک نہیں کرتے, نفل کی طرف نہیں کرتے, کہہ نہیں سکتے. جیسے ہمارے لیے عام طور پر نہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل, ان اللہ والوں کو تہجد میں سونا مشکل. جی اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کی لذت سے جب دل آشنا ہو جاتا ہے پھر کھا چکے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطاب کن سے ہے, وہ جو آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر ترقی ہو, سستی دور ہو, چستی آئے, ذوق بیدار ہو, عمل کی ہمت پڑے. یہ نہیں ہے, یہ سنت جو ہے فرض تھوڑی, یہ نہیں سنت ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کے اخبار کے یاد آ گئے, مولانا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, سردی کا موسم تھا, وضو کر کے چادر اوڑھتے ہوئے بیٹھنے لگے. حضرت نے فرمایا مولانا اس چادر کے اوڑھنے کا سنت طریقہ بھی ہے, اگر سنت طریقے کے مطابق چادر کو اوڑھے گے تو اس میں بھی نور ہے. اب یہ محبت کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق چادر اوڑھو گے تو اس میں کیا ہے نورانیت. اب وہ مولوی صاحب ان کا ذہن کچھ جیسے کباب کا ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی سنتیں ہیں, ایک سنن خدا ہے جن کا اتباع فرض و واجب ہے, اور ایک سنت عادیہ ہیں. یہ چادر اوڑھنا سنت عادیہ میں سے ہے, اس کا فرض واجب نہیں ہے. بیٹھ گئے. حضرت نے فرمایا کہ مولانا الموافقہ اولا من المخالفہ, بس اتنی بات شرم سے پانی پانی ہو گئی, مخالفت تو نہ کرو. اگر سنت پر عمل نہیں کر رہے تو مخالفت تو نہ کرو اس کی. تو اہل ذوق کی بات تو اور ہے, وہ تو سنت مستحب کو بھی اہمیت دیتے ہیں, اس کو بھی ضروری اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے لیے ذریعہ بنے, کیونکہ نوافل کے ذریعے زیادہ طریقے فرائض سے تو تقرب حاصل ہوتا ہے, یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیزوں کے فرائض. ہاں فرائض ادا کرتے ہوئے پھر اگر نوافل میں لگے گا تو اللہ کا اور پیارا ہے. اسی لیے اللہ کے ولی جو ہیں ان کے اندر یہی خوبی ہے کہ نوافل کی کثرت ہے ان کے اندر. تو وہ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اس میں کوتاہی و سستی و کاہلی دیکھی تو غایت رحمت سے ان پر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا. کبھی کہا مسلمان جو ہے جس کے اندر تھوڑی سی رمک ہے کہ فرض نہ رہ جائے, واجب نہ رہ جائے. یعنی یہ فرض اور واجب. ایک نو مسلم کا واقعہ بھی یاد آ گیا اسی بات پر. ایک انگریز مسلمان ہوا تھا سعودی کے قیام کی طرح میں, کمپیوٹر انجینئر عبداللہ گریگوری جو ہے, اس نے بتایا جب میں مسلمان ہوا اور مجھے پتا چلا کہ فجر کی نماز جو ہے اور صبح اس وقت اٹھنا ہے تو میں نے کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ جلدی اٹھنا ان کے یہاں دستور ہی نہیں. اب ہمارا بھی دستور ختم ہو رہا ہے, رات کو دیر تک جاگ جاگ کر کلی ایک ہی میں بھائی ایک ساتھی کی بیوی لے کے چلی گئی اور فجر کو اٹھانے والا کوئی نہ رہا تو فجر قضا ہو رہی. دکھ ہو رہا بڑا اس کا کہ وہ مجھے اٹھا دیتی تھی, اب دکھ ہو رہا ہے کہ عادتیں بدل گئی ہیں ہماری بھی. پہلے جلدی سونا عادت تھی جلدی اٹھنا. تو انگریز جو ہے نو مسلم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے سونا تو میں نے کیا میرے لیے ممکن نہیں, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ فرض ہے obligatory, بس جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے کہا یہ تو ضرور کرنا. اس چیز نے میرے اندر وہ قوت پیدا کر دی کہ ہم تو اٹھنا آسان ہو. جس کو سمجھتا تھا کہ وہ بات ہے کہ فرض اور واجب کی, جب فرض اور واجب کا نہیں پتا چلا تو اس وقت تک ذہن میں آ رہا کہ اٹھ نہیں سکتے کو عادت ہی نہیں ہے اس وقت اٹھنا. لیکن وہ کہتے ہیں اس بات میں کہ یہ فرض ہے یعنی ضروری ہے لازمی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. اللہ نہیں ہوتی. اور پھر اس نے اگلی بات بتائی کہ شوق ایسا بڑا کہ اب میرے لیے تہجد کی اٹھنا بڑا ہی آسان ہو گیا. یہ آگے سب تو یہاں اس لیے ہم کروا رہے ہیں آپ. یعنی پہلی بات تو آ گئی نا کہ جاننا چاہیے کہ بندوں کے ذمے تعالیٰ کی بندگی سے سارے ابدیت ابدیت ہر حال میں عقل ضروری اور فرض تھی. خب عبادت کو اللہ تعالیٰ کو واضح فرماتے یا نہ فرماتے, اس لیے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے. ہاں آقا اس کو حکم دے یا نہ دے, تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں یعنی جب دل کی صفائی ہوتی ہے دل کے اندر سے نفس کی علائشیں نکل جاتی ہیں, یہ منفی جذبات جو دل کے اندر جو ہے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں, پھر عبدیت کی ہاں کہ میں اللہ کا غلام ہوں میں اس کا بندہ ہوں, پھر دل چاہتا اس کی بندگی کروں, پھر بندگی زیادہ کروں. اب فرض تو متعین ہے وہ تو بڑھ نہیں سکتے وہ تو مقرر ہے, اب اس کا شوق ہے کچھ اور کروں, پھر نفل نفل بڑھنے کے مزہ بڑھتے لگا. تو یہاں پر مایا ہے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اٹھنے کوتاہی اور سستی و کاہلی دیکھی تو غایت رحمت سے ان پر طاعت کو واجب فرما دیا. اب کبھی کرنا ہے اور عبادت و طاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سرکشوں اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا. جیسے ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بیان میں اس کا تذکرہ کیا کہ تو آخرت سامنے ہے پھر تو یعنی آخرت کا معاملہ سامنے ہے تو آپ صحیح چلے گا, پھر زیادتی نہیں کرے گا پھر ظلم نہیں کرے گا اور آخرت سامنے نہیں بھوک پتہ. تو اس لیے ہمارے ایک تو یہ کر دیا کہ اپنی اطاعت کو واجب فرما دیا اور پھر جو اطاعت کو کرے عبادت کرے تو اللہ نے وعدہ فرما لیا اس کے لیے انعامات کا جنت, اور سرکشوں نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا کہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بھگتو گے، یہ سزا ملے گی۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ اس کی اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہوگی جیسے زنجیر ہوتی ہے جو قیدی کے گلے میں ڈالی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے جس طرف چاہے اس کو کھینچ کے لے جائے، کھا اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت کو واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کرنے والوں کو طاعت پر کھینچا۔ اور یہ اس کی عین رحمت ہے اور شفقت ہے، جیسے بچے کو اس کا ولی ناشائستہ حرکات پر ادب دیتا ہے، اور جو امور اس کا صبر شاخ ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں اس کو مطلق انا نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے، اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ اخلاق کو چھوڑنا ہوتا ہے، تربیت ہے۔ بچے کی تربیت نہ کریں گے تو غلط کام سیکھتا جائے گا، اس کو روکنا پڑتا ہے۔ خاص کا جی چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ بھی تعجب فرماتے ہیں، یعنی بات عجیب ہے کہ بعض لفظ ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی روح کھینچے جاتے ہیں۔ شوق والوں کی بات تو اور ہے، خوف والوں کی بات تو اور ہے، وہ تو فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کے اندر بھی بڑھتے جاتے ہیں، لیکن جن کے لیے آ گیا کہ بھائی فرض ہے واجب ہے، یا ڈر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، یا انعام کی لالچ ہے کہ یہ ملے گا، ان کے لیے فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ان کو زنجیر سے کھینچا جاتا ہے۔ یعنی بات بڑی عجیب ہے کہ بعض بندے ایسے کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ ان کو شاخ ہوتے ہیں۔ شاخ تو ہے نا، یعنی ان کو بوجھ لگتا ہے، یہ کرتے کو واجب، نہ کریں گے تو پکڑ ہوگی، مار پڑے گی، مگر چونکہ ان پر واجب کر دیے گئے ہیں اس لیے خلاف اپنی طبع کے ان کو کرنے پڑتے ہیں، اس طرح جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تجھ پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا، اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل کو واجب اور نازل فرمایا ہے۔ تجھ پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و نازل فرمایا۔ اس کے فاتحہ فرماتے ہیں مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں تو اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نفع ہے، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس عبادت کا نفع ہم ہی کو ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو اس کا نفع ہم ہی کو ہے۔ تو طاعت کو واجب فرمانا حقیقت میں جنت میں جانے کو لازم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے اللہ کی۔ آگے فرمایا یعنی مصنف نے انہوں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وجعلت قرۃ العین فی الصلاۃ کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ اور نصیب ہے، یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میری آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھی ہے۔ تو یہ سوال کیا کسی نے حضرت سے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ اور نصیب ہے، بے شک مشاہدہ جلال و جمال حق تعالی کے ساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کے معافق ہوتا ہے، اور کسی کا عرفان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے۔ تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی. اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خنکی چشم مشاہدہ جلال مشہور جل وعلا ہے, اس کی یہ وجہ ہے کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا فی الصلاۃ فرما کر اس طرف ایما فرمایا ہے. اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خنکی بغیر اپنے پروردگار کی صفت نہیں ہو سکتی. اور کیوں کر ہو سکتی ہے, آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنے ارشاد کو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ ساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا امر فرماتے ہیں. اور رویت حق جل وعلا کے ساتھ اس کے ماسواد کا مشاہدہ امر محال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے خنکی کا ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ظاہر ہوئی ہے, اس سے مسرت آپ کی ٹھنڈک کیوں نہ ہو. پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو کیا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہیے. تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبر کرنے والے کے لیے یہی آیت شریفہ اس کے جواب کی خوشی ہے, اس لیے یہ فرمایا ہے کہ اسی پر لوگ خوش ہوں. اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو. حاصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالی کے فضل اور احسان پر خوش ہوں. دوسری آیت میں بطور اشارے کے تو کہہ اللہ یعنی اسی کا خوش ہوتا ہوں کہ ان کو ان کی فکروں میں کھیلتا چھوڑ دے. یہ تھوڑا سا لمبا محفوظ ہے, اس کے فائدے فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جعلت الرکعانی فی الصلاۃ, یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے, یعنی نماز میں مجھ کو نہایت لذت و سرور ہوتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالی کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو حاصل ہوتی ہے. تو مشہور یعنی حق تعالی کی جس قدر معرفت کسی کو بندے کو نصیب ہوگی اسی قدر اس کو نماز میں زیادہ لذت حاصل ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے, تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت اور آنکھ کی خنکی یہ سب سے بڑھ کر ہوگی. حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لیے بھی ہے, اس میں سے حصہ ملتا ہے. فرق اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے معافق ہے, اوروں کے لیے ان کے مرتبے کے معافق ہے. اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو نفسانی شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں. اور جو شخص خیالات میں اور وسواس میں مبتلا ہو اس کو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی. یعنی ہم اپنے پر قیاس کرتے ہیں ہماری نماز تو ایسی ہے نا, الا ماشاء اللہ خوش نصیب ہے وہ جس کا نماز میں الہامات ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں تو نماز میں جو آپ کا الہامات تھا, جو اشارہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو لذت تھی جو ٹھنڈک تھی اس کی طرف, کہ ایسا انہماک ہوتا تھا اور اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. لیکن نماز کے اندر جو لذت آ رہی ہے جو سرور آ رہا ہے جو آپ کو ٹھنڈک مل رہی ہے اس کے اندر اتنا انہماک مشغولی کہ نہ دھیانی جو برم آ رہا ہے تو تکلیف ہی تو ہوگی نا, بھی تو ہوگی نا، دھیان دیجیے. اللہ سے مانگی، اللہ ہمیں بھی شوق لگا. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے محمد شاہ صاحب سال ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کو لینے والے تو بہت ہیں، کبھی کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پاؤں کو ورم کرنے والی اس کو چاہ دیا کبھی کسی نے؟ اس کا مطلب میٹھی سنت نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا جہان سے خریدتی ہے. لیکن ویسے اشارہ سماتے تھے کہ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کبھی شوق نہیں پیدا ہوا کہ یہ بھی ہم سنت حاصل کریں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس کو سن لیا کہ کبھی ہمارے میں شوق اٹھا کہ ہم بھی اس ٹھنڈک کو حاصل کریں. وہ ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ اس لیے سارا سب بات ہے، اس لیے سوال اس کا کسی نے کیا کہ یہاں جو فرمایا کہ میری، تو میری سے مراد یہ ہے کہ صرف آپ کے ہاں مخصوص ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی وہ تو ہم میں سے کسی کو مل نہیں سکتی، کیونکہ یہ ٹھنڈک اس کے مقام کے مطابق ہے. یعنی جو اللہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اس کے مطابق آپ کی ٹھنڈک تھی، لیکن اس کے بعد بھی جس درجے کی معرفت حاصل ہوگی اس درجے کی ٹھنڈک مل جائے. ہم چاہ تو لیں، وہ درجہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت اللہ پاک کی سب سے زیادہ حاصل تھی، اس لیے آپ کی آنکھ کی خنکی بھی سب سے بڑھ کر، آپ کی لذت سب سے بڑھ کر، لیکن اوروں کو بھی ان کے مرتبے کے موافق یہ آنکھ اور لذت حاصل ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نماز نفسانی وساوس اور شیطانی وسواس سے کیا ہو، ناپاک ہو جائے. اب جو مشغولی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہماری نماز کا حال جائے، اللہ اکبر کا اور صرف آٹومیٹک مشین شروع ہو گئی. خیالات کی ایسی رو چلتی ہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. اب ٹھنڈک کہاں حاصل ہوگی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا امام سے صاحب ہو جاتا ہے پوری بھری مسجد میں کسی نہیں پڑتا. ایک دفعہ نیلا گنبد کی مسجد کی بات کرتا ہوں، عصر کی نماز تین رکعت کے اوپر سلام پھیر دی پوری مسجد، کسی بھی بھری پڑی مسجد، ایک نے کہیں آواز لگائی کہ مولوی صاحب نماز کی رکعتیں تین ہی ہیں چار نہیں. مولوی صاحب کھڑے ہو گئے فوراً، چوتھی رکعت شروع کر لی اور سجدہ خیر کر لیا، پھر ایران کے بھی کون بولا تھا کہ نماز لوٹا لینا، اس کی نماز ٹوٹ گئی. تو وہ تو خیر مسئلہ ہے نا، چونکہ بول پڑا نماز خاصہ تو ہوگی، چلو سب کی بچا لی اس نے، کہہ دیا. لیکن بھری مسجد نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہوا تھا ایک دفعہ، بعض اوقات ہوا ایسا تراویح کے اندر ہوا. بعد میں آپ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ایسا جی ہوا، تو میں ان سے اس کرتا چلو ہو گیا، ہم کبھی چھوٹے کسی کو جب چھوٹ ہوئی ہے پتا چل گیا ہے اس کو لکما دے دو، تردد تھا تو تردد تھا اس کا مطلب یہ. یعنی اللہ نے فرمایا اللہ ہمارے ہمیں اللہ کو شوق لگا دے، نسیان تو خیر ہو ہی جاتا ہے، شوق لگا. تو یہاں فرمانے اب یعنی سائل جس نے سوال کیا اس کا شوق تھا نا، جس نے سوال کیا کہ یہاں چونکہ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی، تو اس کو شوق لگا نا، شوق پیدا ہوا کہ تو آپ نے فرمایا کہ میری نماز، تو کیا آپ کے ساتھ مخصوص ہے ہمیں بھی حاصل ہو سکتی؟ ہو سکتی. یہ سائل کے اندر کی وہ ایک طلب، ایک شوق. دیکھیں یہ بات کب کیا، 709 ہجری سے پہلے کیا آپ کے استاد 709 ہجری میں ہوا، جو مجمع آپ کے پاس سارا اس میں سے کسی کے دل میں یہ بات اٹھی نا کہ ہمیں مل سکتی. تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ملے گی، مخصوص نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ درجہ تو نہیں حاصل ہو سکتا، وہ معرفت پر تھا، لیکن ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نفسانی شیطانی وسوسے سے نہ آتے ہوں. اور جو شخص خیالات اور وہ ساوس میں مبتلا اس کو ٹھنڈک لذت نہیں آتی. اور یہ جو ہم نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں لٹایا جائے حق جل وعلا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جو عزت قرات عینی فی السلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ فرما دیا ہے, اس لیے کہ یوں فرمایا کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدے حضوری سے مجھ کو لذت ہوتی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی, اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ ذات غیر اللہ ہے, اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کو ہدایت کی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اس کو دیکھتے ہو. اللہ کی عبادت کیسے اس کو دیکھتے ہو, اور یہ مرتبہ بندے کو جب نصیب ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں رہتا, اور غیر اللہ سے متعلق نظر علیحدہ ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ اپنا فعل اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے. اور نماز جو فعل بندے کا ہے یہ معاشرہ میں داخل ہو کر بندے کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے, تو اس وقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضوری سے ہوتی ہے. اگر کوئی اس کو شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت ہے اور اس کے فضل سے اس کا ظہور ہوا, تو بندہ محبوب کو اس سے کیسے لذت فرق نہ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو معمول من اللہ ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد ہے سن بفضل اللہ اور رحمت پر, یعنی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ کے فضل رحمت سے چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں, تو نماز بھی اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے, اس سے بھی فرق اور لذت ہو جس میں کیا حرج ہے. تو جو آپ اس شبہ کا خوب سمجھ لو, خود آیت قل بفضل اللہ میں اس شبہ کا جواب ہے, اس میں اشارہ ہے کہ اشار یہ ہے کہ فضل رحمت ہی کے لوگ خوش ہوں, اشار یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرح خوش ہوں, تو حاصل یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے طرح خوش ہوں اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں. چنانچہ دوسری کا ارشاد ہے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ, یعنی آپ فرما دیجئے اللہ یعنی میں تو اللہ کے ساتھ خوش ہوں, پھر ان کو ان کے لہو لعب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دے. اللہ ہمارے بھی دل کے اس ذوق کو بیدار فرما دے, ہمیں بھی یہ شوق لگ جائے کہ ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف رہنے لگے ہر حال کے اندر اور عبادت میں خصوصیت کے ساتھ, جس کی ساری کوشش ہے. یہ تصوف اس لیے ہے, یہ تصفیہ اس لیے ہے, یہ تزکیہ اس لیے ہے کہ نفس کی علائشوں سے صفائی حاصل کی جائے, دل کے اندر سے منفی جذبات کو نکالا جائے یعنی ان کو مغلوب کیا جائے, پھر اس دل کے اندر استعداد آئے گی, دل کی صلاحیت درست ہوگی, دل کی آنکھیں کھلیں گی, پھر یہ توجہ جو ہے اللہ کی طرف لگے گی, جو ہمارے اس ذکر سے مقصود ہے کہ ہمارے دل کی توجہ مذکور کی طرف ایسے لگ جائے کہ اس کا دھیان خیال ذہنی لگے. جب اس کا دھیان خیال ذہنی لگے گا پھر عبادت کے اندر جو لذت اور سرور حاصل ہوگا اس کا اندازہ بغیر ذوق کے بیداری کے مشکل ہے. ابھی تو سستی سستی عام کہا جاتا جی, سستی ہو رہی ہے, جی نہیں چاہتا جی, کہ جی اٹھا نہیں جاتا, پھر یہ نہیں. جب دل میں بیداری آ جاتی ہے, دل کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے, دل میں ایک ولولہ ہے, ایک شوق ہے, ایک جذبہ ہے, پھر جی چاہتا ہے, ہر اطاعت کو کرنے کا، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا، نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت، اب ہمت نہیں ہے، جانتا ہے بہت سی نافرمانیاں جو ہیں اب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن دھڑا دھڑ کر کے جا رہے ہیں، کیوں کہ ہمت نہیں چھوڑ رہی، تعلیم پکڑی۔ بہت سی سنتوں کو جانتے ہیں، اختیار کرنا چاہیے لیکن ہمت نہیں، تو اپنے اندر کی سستی کو دور کرنے کے لیے، اس ہمت کے لیے یہ دھیان جمانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمارا ذکر ہے۔ اس ذکر کی کثرت سے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، تاکہ یہ دھیان جم جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے۔ تو بھی ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر دن چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سنو۔ تو دل جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو غفلت سے نکالنے کا علاج بتایا جا رہا ہے، ایک علاج یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ کی یاد چپکے چپکے کثرت سے بتا لو۔ ان دل کے اندر جو نفس نے غلبہ کیا ہوا، جو شیطان کا تسلط ہے، اس تسلط کو توڑنے کے لیے، غلبے سے نکالنے کے لیے تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، کثرت سے کرنا ہوگا۔ اس لیے کثرت سے فرمایا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو مجھے یاد کرو گے، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے، اللہ پاک ہمیں یاد سنائیں گے، اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل میں روحانیت آئے گی، دلوں میں قوت آئے گی، دلوں میں ہمت آئے گی، ہر اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی۔ روحانیت اس کا نام ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ کبھی ایک ملنے کے ساتھ لائے گئے، اسپینش یہاں مسلم، ماشاء اللہ اب تو شیخ ہے، 25 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، طریقہ قادریہ شادریہ۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہر جگہ کام کر رہے ہیں، صحیح کام کرنے والے، جن سے واقعی فائدہ ہوتا ہے، ان کے شیخ اسکاٹش ہیں، اسکاٹش قادریہ شادریہ سلسلہ، بڑے تو چار سلسلے مل کر شادریہ دیے۔ تو لاہور یہاں کہیں آئے ہوئے تھے، یہاں کی پاکستان میں کچھ جگہ گئے، وہ کچھ مزاروں پر بھی ادھر ادھر تصوف صوفی کی تلاش کی، تو اس کے بعد وہ ڈکلیئر کر دیا پاکستان صوفی کو ہے ہی نہیں، یہ شکلیں دیکھیے بگڑی، ساتھی کل میرے پاس بھی لے آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کو اجازت دی ہے، ہم کام بھی وہاں پر کر رہے ہیں، گھر لے کام تو یہاں پہ کسی اور کام کے لیے آئے ہیں، ربا کے خلاف ماشاء اللہ اچھا خطا کام کیا، کرنسی کے تعلق سے پرانا بھیرما کنار، اس میں ایک ان کی اسپیشلٹی اس کے اندر بھی ہے، لیکن صاحب کے ساتھ اصل کی مجھے کہہ رہے تھے یہ دل کا بڑھنا، یعنی تصوف تو دل کی صفائی سے ہے، اور تصوف تو شریعت پر ڈالنے کے لیے۔ جب یہ بات تھی، میں نے کہا ہمیں تو پہلے دن سبق یہی ملا، اپنے حضرت جی نام سے جب میں نے پہلی جو زیارت کی ہے 1974 کے اندر، سبق پہلے یہی ملا کہ طریقہ تو شریعت پر ڈالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے نہیں ہے، شریعت اصل ہے۔ خوش ہو گئے ساتھی اس بات سے، باقی ہر باتیں جو بھی ہوئی اس میں راقبہ یا شغال اسکار جو بھی چیزیں ہیں یہ اس سے مخصوص ہی ہے. تو اللہ کے بندے اللہ کا شکر ہے, یعنی آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کے والے سے اب کہاں ملیں گے اللہ والے, نہیں ہے دیکھو تو کہاں اس کو ملے گا, وہ کام کر بار بار کہتا ہے کہ ہمیں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو ہم لوگوں کو ٹیچ کریں, سکھائیں لوگوں کو. تو تصوف کی اصل یہ ہے, یہ تعلق اس لیے ہے, بیعت اس لیے ہے, ذکر اس لیے ہے کہ دل کے اندر وہ شفافت ہے, لطافت ہے, روحانیت ہے. روحانی وہی بار بار کسی کو کیا روحانیت ہے کیا کہتے ہیں کہ اتنے گناہوں سے جو رائج گناہ ہو چکی ہیں اور ایسی چیزیں رائج ہوگی ہمارا چھیانے نہیں جا رہا, ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. جو بڑے بڑے گناہ معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں ان کی تعمیم سے ہمارا دھیان نہیں جا رہا, تو اس کو چھوڑنا کیا جب تو سمجھتے نہیں. اور یہ بغیر اس کے صحبت کے بغیر مشکل ہے, یعنی اللہ والوں کی صحبت سے, ان کی نگرانی میں, ان کی تربیت سے. تو یہ ہے اصل تربیت, یہ ہے اصل ذکر, کہ ذکر سے ہمارے اندر وہ استعداد آئے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرے, یعنی اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر معصومانی سے روک دے, یعنی کہ اپنی مرضی سے ہمیں کچھ لینی بات چل لینی باقی کچھ روکتی. ہاں تو ابھی ہم ذکر کی مشق کریں, اس لیے عرض کیا جاتا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے, وہ نورانیت آئے, وہ روحانیت آئے جو ہمیں شریعت مطہرہ پر ڈال دے, یعنی شریعت کے ہر حکم کو کرنے والا, جس کو کرنے کا حکم ہے, جس سے ہو جائے تو سے رکنے والے بچے. اس کے لیے وقت اسم ربی کا وتبدل الیہ تبدیلا, یہاں فرمایا جا رہا ہے اس کے اسم سے یاد کرو اور تبدل کے ساتھ. تو اس قوت کو لینے کے لیے ہمیں خلوت, وہ بار بار خلوت کا ذکر کر رہا تھا کل, وہ بھی کہ خلوت یعنی بعض کا بہت ساتھی کہہ رہے کہ یہ لوگ کیو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ چند یقین ہوگی تائی کو اٹھا کر دیکھ لیں کسی پر غلبہ ہوا وہ چلا گیا جا کے بیٹھ گیا کہیں خلوت میں, اس کے لیے وہ کبھی ضرورت تو ہوا, لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے کہ ہمارے یعنی دل کے اندر جو ہے وہ استعداد بعض کا اس کے لیے. تو یہ تبصر کیا ذکر ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے اندر اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کی مشق کریں گے تو ہمارے اندر استعداد بڑھے گی. اس لیے اصل ذکر ہمارا جو ہے کیا تنہائی کا ہے, یہاں پتر دیپ کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو اللہ کے نام کے ساتھ فتبارہ قسم ربی کا اسم تو اللہ کا بڑا متبرک ہے, اللہ خود فرما رہے ہیں اس کا تبرک کیا ہے, اطاعت کی رغبت, نافرمانی سے نفرت یہ دل میں آئے گی جب اس کی مشق کریں گے. اس لیے تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھے کیا اللہ, اور تصور سے محبت سے تکرار کریں اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. جی مجموع میں تو بہت کچھ تنہائیوں کے اندر, اصل تنہائی دل کی ہے. تو اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں, تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ اس کو اچھا لگے, اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کریں اس کی. Thank you.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بقدر كل ذرة حتى حرف الكمال. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتقى وبك المستغاث وأنت المستعان على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك فنور قلوبنا بنور معرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز دلی حاجات اللہ سے مانگی. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان لا عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.